الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا طویل واقعہ جو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر مذکور ہے آج کے اس تلاوت کے حصے میں بھی پڑھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور ان کے نام ان پر ایمان نہ لانے والے ان کی تعلیمات کو ٹھکرانے والوں کی کو تباہ و برباد کر دیا. یہ قصہ اور کہانی نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت ہے کہ جو بھی باعمل لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کامیاب فرمائیں گے اور بے عمل بد عمل لوگوں کو اللہ ناکام فرمائیں گے. اور یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو پورا کا پورا جو ان کے واقعات ہوئے یہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی قدرت نظر آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پیدا بھی اسی سال میں فرمایا جب بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اسی خوف اسی سال پیدا فرمایا. پھر تابوت کے اندر ڈلوایا گیا حفاظت کی گئی. پھر فرعون کے محل میں پہنچایا گیا وہاں فرعون کے خزانوں سے اور ناز و نعمت سے ان کی پرورش ہوئی. اور پھر انہی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی فرعون کا خاتمہ ہوا. تو یہ پورا کا پورا جو واقعہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت وہی ہے آج بھی. ہنوز ابر رحمت درفشانت خمو خم خانہ با مہرو نشانت. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ابر رحمت جو برس رہا تھا اطاعت گزار لوگوں پر آج بھی وہی برس ہے. وہی آج بھی قدرت ہے وہی ابر رحمت آج بھی موجود ہے. خمو خم خانہ با مہرو نشانت اور اللہ تعالیٰ کی گویا شراب محبت کی بوتلیں آج بھی اسی طرح موجود ہیں پینے والے ہونے چاہیے. خمو خم خانہ با مہرو نشانت وہ شراب خانے اور وہ بوتلیں آج بھی موجود ہیں اللہ کی محبت کی پینے والے ہونے چاہیے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے. اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کریم کا یہ بہت بڑا ادب ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو یہ آیت آج گزری کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہمارے مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج کل تو اس ادب پہ عمل ایسا رخصت ہوا کہ کوئی جلسہ شروع ہوتا ہے جلسہ جب شروع ہو تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کسی کو تلاوت کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. حضرت فرماتے تھے یہ قرآن کریم کی تذلیل ہے ذلت ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. لوگوں کو بلانے کے لیے یعنی یہ اطلاع ہو جائے کہ اب جلسہ شروع ہو رہا ہے تو وہ کسی کو تلاوت کے لیے بٹھا دیا جائے. حالانکہ ہونا حضرت فرماتے تھے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے لوگوں کو جمع کرو کسی طریقے سے بھی جمع کرو پھر تلاوت شروع کرو. قرآن کا یہ ادب سیکھا ہے ہم لوگوں نے تو وہ پھر لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی تلاوت ہو رہی ہے آؤ بھائی بیٹھو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہے فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو قرآن کو غور سے سنو، چاہے سمجھ میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، لیکن سنو غور سے. اس کے اپنے انوارات ہیں. خطبہ سمجھ میں نہیں آتا عربی میں ہوتا ہے، جمعے کو خطبہ عربی میں ہوتا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا سننا واجب ہے، سننا واجب ہے. اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور بلکہ اس سے ترقی کر کے میں بات کہتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اس بچے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے فوائد ہیں، اس کے اپنے انوارات ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر ایک جاپانی آیا اور ایک وہیں جرمنی کی ایئر ہوسٹس تھی، دونوں میں آپس میں عشق ہو گیا. وہ ایک وہ جاپنیز نہیں جانتی تھی اور یہ جرمن نہیں جانتا تھا، دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے، دونوں کو عشق ہو گیا بغیر بات چیت کے اور بغیر زبان جانے. محبت کی کیا زبان؟ جب یہ ناپاک محبت میں ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت تو اللہ کی محبت ہے. تو سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی فرمایا کہ اس کو غور سے سنو، بس تمہارا کام اتنا ہی ہے. وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون. دوستو اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ ایسا کرنے سے. اور یہ آیت بھی آج گزری، بڑی عجیب و غریب آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، قبول کرو اس کو، یعنی لبیک کہو اس پر، جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہو، حیات اور زندگی کا باعث بنتی ہو. تو یہ جتنے بھی اس سے معلوم ہوا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ سب ہمیں روحانی زندگی فراہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، اس کو قبول کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب یہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے، جو تم لوگوں کو زندہ کر دے. اور یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ توفیق جب سلب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. میں نے اس دن سنایا تھا نا کہ تو اس نے کہا، اس شخص نے انتقال کے قریب، کہ اور تو سب لفظ نکل رہے ہیں لیکن یہ لفظ جو توبہ کا لفظ، یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. تو فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. دیکھو، جانو، اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں. جب توفیق توبہ یا کسی عمل کی توفیق سلب ہوتی ہے تو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا. فرمایا اللہ حائل ہو جاتے ہیں بندے اور دل کے درمیان. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سب الفاظ نکل رہے ہیں مگر یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ لفظ یہ نہیں نکل رہا. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ بہت بہت محرومی کی بات ہے. اور اس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو قرآن کی آیت ہے، دوسرا پہلو بھی موجود ہے، وہ حدیث شریف میں ہے. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خشیت یعنی آپ کے ڈر کا وہ حصہ مانگتا ہوں کہ آپ حائل ہو جائیں میرے درمیان اور اپنی نافرمانی کے درمیان آپ حائل ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے. یہ دوسرا پہلو بیان فرمایا حدیث شریف میں. گویا نیک کام کی توفیق بھی سلب ہو جائے تو بھی اللہ حائل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چاہ بھی رہا ہو پھر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جائیں کسی سے اس کے کسی بدعملی کی وجہ سے تو سلب ہو جاتی ہے توفیق، وہ دل بھی چاہ رہا ہو تب بھی نہیں ہو سکتا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اس کا جیتا جاگتا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی سارے الفاظ نکل رہے ہیں مگر یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معاصی، اپنی نافرمانی اے اللہ آپ اپنی نافرمانی اور میرے درمیان آپ حائل ہو جائیں گے. جب یہ اللہ حائل ہو جائیں گے تو بندے سے نافرمانی کہاں ہوگی، اور بشری تقاضے کی وجہ سے پھر کبھی کبھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ فوراً توبہ کی توفیق دیں گے، اور وہ نافرمانی تو بقول حکیم الامت کی وہ کروائی جاتی ہے، بعض گناہ کروائے جاتے ہیں اہل اللہ سے اور پھر ان کو توبہ کی توفیق دی جاتی ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ اونچے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کہیں میرا بندہ تقویٰ کی وجہ سے عجب میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بہت تقویٰ سے رہ رہا ہے ہر گناہ سے بچ رہا ہے، کہیں اس میں عجب نہ آ جائے، اس کا بھی اللہ اہتمام فرماتے ہیں تو اس سے کچھ گناہ کروا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا زاویہ بندگی قائم رہے سلامت رہے، گناہ کروا کے توبہ کی توفیق دے دی جاتی ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اہل اللہ سے گناہ نہیں ہوتے یہ بہت گمراہی کا عقیدہ ہے. اہل اللہ سے گناہ نہیں ہوتے، یہ تو گویا کہ یا تو وہ نبی ہوئے یا فرشتے ہوئے، یہی مطلب ہوا نا کہ یا تو وہ نبی ہیں یا فرشتے ہیں، تو نہ تو وہ نبی ہیں نہ وہ فرشتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ ان کو گناہوں پر فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، ندامت ہو جاتی ہے، یہ فرق ہے. دوسرے لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں ان کے کان پہ جو بھی نہیں رہتی، یہ فرق ہوتا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل اللہ سے احیاناً گناہ ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور جو غیر اہل اللہ ہیں ان سے عادت بنا کر گناہ ہوتے ہیں، وہ عادت بنا کے کرتے چلے جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے ان کو گناہوں کے کرنے کی، اور اہل اللہ کو عادت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. تو یہ دو بڑے عجیب پہلو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ایک تو یہ قرآن میں بیان کیا گیا، دوسرا گناہ سے بچنے کا وہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا، اور توفیق سلب ہو جانے کا یہ قرآن میں بیان کیا گیا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ ایک پہلو. اور اللهم إني أسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، یہ دوسرا پہلو. اور یہ بھی آج گزرا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، کہ جب بھی آدمی کوئی نیکی کے راستے میں وہ قدم رکھتا ہے تو تین معاملوں میں سے ایک معاملہ اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر چلنے کی کچھ توفیق دے دیتے ہیں، اور دین پر چلنے سے چلتے چلتے کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کو کسی گناہ کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور یہ صورت بھی صحیح ہے کہ اس کو توفیق ہو جاتی ہے، کچھ کم بھی ہو جاتی ہے صورت میں. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو دین پر چلنے کی کچھ توفیق دی جاتی ہے اور وہ اس کو برکات اور انوارات بھی محسوس ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کے اندر اس کی عزت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اچانک اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کسی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے. یہاں تک بھی صحیح ہے، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کوئی چھپ کے کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کو وہاں اس کو پکڑ آ جاتی ہے. بھئی ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ دین پر چلتے ہیں، داڑھی وغیرہ رکھ لی، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور پھر داڑھی وغیرہ سب صاف ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کی، نمازی پکے نمازی بنے، پھر ختم، داڑھی بھی صاف ہو گئی، بالکل الٹ زندگی ہو گئی. یہ پہلو ہوتا ہے، یہ کہ اس کو کسی گناہ کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. سنت صدری جو من حیث لا یعلم، یہ بھی ایک پہلو ہے. لیکن یہ دونوں صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تنبیہ ہو جاتی ہے. تیسری جو صورت ہے کہ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، یہاں سے تو چلے گئے دنیا سے عمل کر کے، اور لوگ سمجھتے رہے کہ نیک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے سامنے وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ان کے سامنے ایسے ان کی کچھ باتیں ظاہر کی جائیں گی کہ جن کے بارے میں ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ان چیزوں پر پکڑ کر کے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ایسی باتیں اللہ تعالی کی طرف سے سامنے لائی جائیں گی جن کے بارے میں ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ان چیزوں پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. یہ صورت بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہاں جب پکڑ ہو جائے تو اب کیا موقع ہے، وہاں پکڑ ہو جائے اللہ کے یہاں حاضری کے بعد، اور پھر جب اعمال پیش کیے جا رہے ہوں، تم نے یہ کیا، اور اس میں کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہ ہو کہ اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، تو اب وہاں موقع کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ صورت بہت خطرناک ہے. یہاں یہ جو دو صورتیں ہیں، کسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائیں، عذاب کی صورت آ جائے کوئی، یا بالکل دین سے محروم کر دیا جائے، تو بھی تنبیہ ہو جاتی ہے. تو سنت تدریجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ایسی طرح سے ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ڈھیل دی جاتی ہے، استدراج ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ڈرتے رہے، اور وہ فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے تھے عیادت کے لیے، وہ آخری ایام تھے، پھر بعد میں وصال ہو گیا تھا، تو معالجین نے منع کیا ہوا تھا ملاقات کے لیے، اور مولانا ریاض صاحب سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو مفتی شفیع صاحب واپس ہو گئے، لیکن انہوں نے آنکھیں کھولی، مولانا ریاض صاحب نے آنکھیں کھولی، شاید انہیں کشف ہوا تھا. فرمایا کوئی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، مفتی شفیع صاحب آئے. فرمایا بلاؤ. بلوایا، ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں روتے رہے. مفتی شفیع صاحب نے وجہ پوچھی، فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ جو دعوت کا تبلیغ کا کام میں نے شروع کیا، جتنی مجھے توقعات تھیں اس سے زیادہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، تو کہیں یہ استدراج تو نہیں. استدراج اسی کو کہتے ہیں کہ خوب اللہ تعالیٰ اس کی دین پر چلنے والے کی مدد کرتے ہیں، اس کو خوب برکات محسوس ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے، لیکن اچانک پھر پکڑ آتی ہے. تو یہ وہ تو نہیں ہے کہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے. تو مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل دیجئے، دعویٰ تو ہے آپ کا، دلیل دیجئے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل یہ ہے، سنت تدریجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے طریقے سے ڈیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کو تو پتہ چل رہا ہے، آپ تو ڈر رہے ہیں، آپ تو بہت ڈر رہے ہیں کہ یہ استدراج تو نہیں ہے. جس کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا استدراج، تو آپ کو تو احساس ہو رہا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو یہ استدراج کہاں ہو سکتا ہے؟ اس جواب پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینان ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ بھی آیت، آج یہ آیات گزری بنی اسرائیل پر، ہفتے کے دن شکار، مچھلی کا شکار ان کے لیے منع تھا، تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. اللہ جب آزماتے ہیں تو بڑا عجیب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ ہفتے کا دن جب نہیں ہوتا تھا تو مچھلیوں کا دور دور نشان نہیں ہوتا تھا, اور جب ہفتے کا دن آتا تھا تو مچھلیاں خوب اچھلتی ہوئی نظر آتی تھیں. یہ بڑا عجیب, اور شکار نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے اس امتحان میں وہ ناکام ہوئے, انہوں نے وہ ہیلا کر کے اور مچھلی کا شکار شروع کر دیا. تو اس موقع پر بنی اسرائیل میں تین گروہ ہو گئے. ایک تو طبقہ وہ تھا کہ یہی والا جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا, ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا ہیلا یہ نکالا کہ وہ گڑا کھود لیتے تھے اور اس میں مچھلیاں آ جاتی تھیں. کہتے تھے یہ ہفتے کا شکار نہیں, جمعے کا ہی شکار ہے. تو ایک تو یہ سرکشی پر آ گئے. دوسرا طبقہ وہ تھا کہ یہ جانے ان کا کام ہمیں کیا واسطہ, بس نیوٹرل رہو. یہ دوسرا طبقہ تھا. تیسرا طبقہ وہ تھا جو سمجھاتا رہا ان کو, بھائی دیکھو یہ ایسا نہیں کرنا, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے احکامات پر عمل کرو. تو جب اللہ کا عذاب آیا اور ان سے کسی نے کہا بھی کہ بھائی تم لوگ کیوں تم ان کو سمجھا کیوں رہے ہو, چھوڑو ان کو, تو انہوں نے کہا نا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, کسی قوم نے لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, کیوں سمجھا رہے ہو ان کو, چھوڑو ان کو, ان کے کام یہ جانے ان کا کام جانے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ, تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جن کے ساتھ بظاہر اللہ کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والے, یہ تو بازی نہیں آ رہے. او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, یا تو ہلاک کریں گے یا کسی شدید عذاب میں مبتلا کریں گے, تو تم ان کو سمجھا کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ دو جگہ دو وجہ بیان کی کہ ہم اللہ کے یہاں معذرت تو بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا, اللہ کے یہاں سزا سے بچنے کے لیے ہم معذرت تو بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو ان کو سمجھا دیا تھا, ہمارا تو عذر قابل قبول ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور دوسرا یہ کہ شاید یہ لوگ تقوی والے ہو جائیں, شاید ہماری نصیحت کا ان پر اثر ہو جائے. یہ دو باتیں. جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو یہ جو نیوٹرل والے تھے اور یہ غیر جانبدار بالکل, اور وہ یہ جو سرکشی پر آئے ہوئے, یہ دونوں ہلاک ہوئے, اور یہ جو سمجھا رہے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا. بس بابا یہی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. سچی بات یہ ہے, عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں, ہم اس محنت میں اپنا حصہ ڈالیں, بہت ضروری ہے. میرے لیے بھی ضروری ہے, میں کہہ رہا ہوں میرے لیے بھی ضروری ہے, اور میں کہہ ہی اسی لیے رہا ہوں. دیکھیں اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی کی فیکٹری ہے, اس میں مزدور کام کرتے ہیں. اگر مزدور اسٹرائک پہ چلے جائیں, آج کل ایسا ہو جاتا ہے, اسٹرائک پہ ان کی یونینیں بنی ہوتی ہیں, اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں, تو کچھ مزدور اسٹرائک پہ چلے جائیں. اب حالات یہ ہوئے کہ ایک مزدوروں کا طبقہ وہ تھا جو کام پہ آتا بھی رہا, کام بھی کر رہا ہے, کچھ مزدور آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں, جیسا بھی ہے بس کام کر رہے ہیں. اکثر مزدور اسٹرائک پر ہیں, لیکن تھوڑے سے مزدور ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور یہ جو اسٹرائک پر جو مزدور ہیں ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں, بھائی نہیں ایسا نہیں کرو آ جاؤ, ان کو سمجھا بھی رہے ہیں, کام پہ بھی آ رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں اسٹرائک کرنے والوں کو. تو جب حالات صحیح ہو جائیں گے, حالات کے درست ہو جانے کے بعد فیکٹری کے مالک کو ان مزدوروں کی بڑی قدر ہوگی, ان مزدوروں کی جو خود بھی کام پر آتے رہے اور سمجھاتے بھی رہے, ان کی بڑی قدر کرے گا. بس یہی ہے, یہ پوری جو دنیا ہے نا, یہ فیکٹری ہے اللہ تعالیٰ کی, کارخانہ ہے قدرت کا, کہتے بھی ہیں اس کو, یہ کارخانہ قدرت ہے, اور ہم سب اس کارخانے کے مزدور ہیں. اور اللہ اور اللہ کی شان اکثر مزدور جو ہے نا اسٹرائک پہ گئے ہیں، اکثر مزدور اسٹرائک پر ہیں اس کارخانے کے، اللہ کے احکامات نہیں مان رہے. اس موقع پر جو اللہ کے حکموں پر چلنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے اور سمجھاتے بھی رہیں گے، بھائی آؤ بھائی اس طرف آؤ، اللہ کے حکموں پر آؤ، حضور کے طریقوں کو اپناؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، جو یہ کام کرتے رہیں گے قیامت کے دن اللہ کو ایسے لوگوں کی بڑی قدر ہوگی، بڑی قدر ہوگی. لوگ کہتے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی کے سلسلے کے لوگ تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں حضرت تھانوی کے رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ کر مجبور ہوں تبلیغ کی حمایت کرنے، مجبور ہوں. مسئلہ بھی سن لیجئے، تبلیغ کے کام کی مخالفت جائز نہیں ہے، جو شخص یہ کرتا ہے ناجائز کام ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات یہ ہیں، چند ملفوظات ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا عالم دین کو عالم دین کہا جاتا ہے، وہ عالم تبلیغ نہیں ہوتا، عالم خانقاہ عالم مدرسہ نہیں ہے، عالم دین ہے. اور فرمایا جب عالم دین ہے تو ان کو اس کو دین کے تمام شعبوں کا جامع ہونا چاہیے، اس کے اندر دین کے تمام شعبے ہونے چاہیے. جب عالم دین ہے نا بھائی، دین دین ہے، دین دین کے اندر تو پھر ساری چیزیں سارے شعبے آ گئے، بس سیدھی بات یہ ہے. اور پھر مثال سے سمجھایا حضرت نے کہ حسین وہ ہوتا ہے جس کے ناک آنکھ کان ہونٹ سبھی حسین ہوں، چند چیزیں حسین ہیں مگر ایک جگہ عیب ہے تو اس کو حسین نہیں کہا جاتا. لہذا فرمایا عالم دین وہ ہے جو دین کے تمام شعبوں کا جامع ہو. اور ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے شیخ سعدی کی حکایت بہت پسند ہے کہ ایک شہزادہ شکار کے لیے گیا تو اس کا ایک قیمتی موتی وہاں گر گیا شکار گاہ میں، اور اندھیرا ہو چکا تھا، وہ تلاش کرنے سے ملا نہیں. تو وہ شہزادہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا اس جگہ کی ساری جو مٹی ہے نا، اس جگہ کی جہاں یہ گرا ہے، سب ٹوکروں میں بھر لو، محل میں جا کے تلاش کر لیں گے، سب ٹوکروں میں بھر لو، محل میں جا کے تلاش کر لیں گے. وہ ایسے ہی کیا گیا، ٹوکروں میں تھیلوں میں بھر لیا گیا، وہ مٹی اور گھاس جو کچھ بھی تھا وہ ماں اس میں بھر لیا. محل میں جا کے تلاش کیا تو مل گیا، وہ ہیرا مل گیا. تو حضرت فرماتے ہیں بس یہی ہے، ابھی تو دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں، تم ان کی حمایت کرو چاہے غلط ہی کیوں نہ ہوگا، بعد میں انہی میں سے ہیرے نکل آئیں گے جو کام کو سنبھال لیں گے اور خرابیوں کو وہ دور کر لیں گے. ابھی تو تم حمایت کرو، ابھی تو سب کو ساتھ لے کے چلو، بعد میں انہی میں سے ہیرے نکل آئیں گے جو کام کو سنبھال لیں گے اور خرابیوں کو دور کر دیں گے. کیونکہ یہ کام ہمارا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ ایسے بندوں کو خود ہی کھڑا کر دیں گے. اور ایک دفعہ میں مطالعہ کر رہا تھا، مفتی عبد الکریم گمتھلوی رحمت اللہ علیہ، یہ خانقاہ تھانہ بھون میں مفتی تھے، فتوے لکھتے تھے، اور اکثر ان کے جو امداد الاحکام وغیرہ میں، امداد الفتاوی میں ان کے لکھے ہوئے بہت سے فتوے ہیں جن کے الجواب صحیح حکیم الامت کا لکھا ہوا ہے. یہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اطفار ہوتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے خاص طور سے اجازت مانگی حکیم الامت. اچھا، اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایک صاحب مجھے اپنے خرچے پر نفلی حج پر بھیجنا چاہتے ہیں، فرض حج تو میں کر چکا، ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج پہ بھیجنا چاہتا ہوں، نفلی حج ہے، اب آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، آپ میرے شیخ ہیں. فرمایا نہیں، آپ میرے پاس رہیں، یہ دین کا کام یہاں جو آپ فتوے وغیرہ کا کام کر رہے ہیں بس یہی کریں، حج پہ نہیں جائیں. روک دیا، وہ بھی اطاعت گزار تھے، انہوں نے بھی مان لی بات، نہیں گئے، حج پہ نہیں بھیجا حضرت نے، فرض حج کر چکے تھے. اور پھر مولانا الیاس صاحب آ گئے کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں، یہ مفتی ہیں اور میرے سفر ہوتے ہیں تبلیغ کے، میں مسائل پوچھنے اور تحقیق کے سلسلے میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی اجازت چاہیے کہ میں ان کو اپنے اسفار میں ساتھ لے جایا کروں. حضرت نے فرمایا بخوشی اجازت ہے اور مجھے امید ہے کہ ان کی تبلیغ میں بہت برکت ہوگی اس لیے کہ یہ میرے تربیت یافتہ ہیں. یہ بھی الفاظ خوشی سے اجازت دی, یہ بھی فرمایا کہ ان کی تبلیغ میں برکت ہوگی میرے تربیت یافتہ ہیں. اور ایسا ہی ہوا, حضرت کی پیشگوئی حرف بہر پوری ہوئی. ایک علاقہ وہ تھا, ایک پوری بستی اور گاؤں تھا, بہت بڑا گاؤں تھا, وہاں ان کی تشکیل ہوئی جماعت میں گئے مفتی عبد الکریم گمتھلوی رحمتہ اللہ علیہ. ایک مہینہ انہوں نے وہاں رہ کر کہا, وہ پورا گاؤں شدھی سنگھن تحریک کے نتیجے میں ہندو ہو چکا تھا, پہلے مسلمان تھے پھر بعد میں ہندو ہو گئے, اور ایسے بہت گاؤں تھے ہندوستان میں, پورا کا پورا گاؤں پہلے مسلمان اور اب ہندو. ایک مہینے وہاں رہ کر کام کیا, پورے گاؤں کی کایا پلٹ گئی, سب ایمان لے آئے. تو حضرت کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ ان کی تبلیغ میں برکت ہوگی یہ میرے تربیت یافتہ. ایک مہینے میں محنت بھی کی, دعائیں بھی کی, تہجد پڑھی, بس اللہ نے فیصلہ کر دیا, ہدایت مل گئی, پوری پتی کو ہدایت مل گئی. تو میں ضمناً یہ بات میں نے عرض کر دی, بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نفلی حج سے روک دیا مگر تبلیغ کی اجازت دی جانے کی اور بخوشی اجازت دی. تو ہمارے بھائی, ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ ہے, ہم نام لیں حکیم الامت کا اور کام ہمارے کچھ اور ہوں, یہ تو غلط بات ہے. اور حضرت کا جو ملفوظ ہے بہت مشہور ہے کہ الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا, الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. یاس کہتے ہیں نا امیدی کو اور آج کہتے ہیں امید کو, تو الیاس نے تو تبلیغ کا کام شروع کر کے یاس کو آج سے بدل دیا. تو بات یہ ایک تو یہ کہ مخالفت تو بالکل جائز نہیں, اگر کوئی کرتا ہے بالکل غلط ہے, صریح غلطی پر ہے, اور جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس محنت میں. اور اس کے انوارات, اس کے فائدے الگ ہیں, اس لیے بس میں تو آج کل بہت تاکید کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلیں, تبلیغ کا کام, تزکیہ کسی اللہ والے سے تعلق دو, اور تیسرے یہ کہ یا تو مدرسے میں داخلہ لیں اچھی طرح علم حاصل کریں, یا علماء سے تعلق رکھیں, ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے رہیں. اور جتنا تعلق رکھنا ضروری ہے, جیسے قرآن کی تجوید ہے اور قرآن کا پڑھنا ہے, قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور مسائل کا پوچھنا ہے, یہ تو تعلق ضروری ہے علماء سے, اہل فتویٰ سے یہ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ تین کام ہم کرتے رہیں بس, ہماری انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. مگر یہ تین کام ضروری ہیں, ایک دعوت و تبلیغ, دوسرا مدرسے سے یا علماء سے تعلق, اور ان سے پوچھ کر عمل کرنا زندگی کے ہر پہلو میں, اور نمبر تین تزکیہ, کسی اللہ والے سے پوچھ کر چلیں. بس وہ اس کے ہاتھ میں ایسے ہو جائیں جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے, مردہ, وہ جیسے چاہے کروٹ دے, اس کا لباس کاٹے, اس کو کروٹ دے, نہلائے, غسل کرائے, وہ کچھ نہیں کہتا. اگر وہ کچھ کہے تو وہ میت کہاں ہے؟ تو بس ایسے ہی ہو جانا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ آیت ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, کہ اے اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجئے میری اولاد میں سے ہو, اس کے کام کیا ہوں, یتلو علیہم آیاتک, ان کے اوپر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. یہ کیا ہے, دعوت و تبلیغ ہو گیا. آیتیں کس لیے پڑھ پڑھ کے سنائے؟ آپ کی طرف بلانے کے لیے. بس آپ کی طرف بلانا ہی تو دعوت و تبلیغ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ مدرسہ ہو گیا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے. اور وَيُزَكِّيهِمْ, یہ خانقاہ ہو گیا, تزکیہ ہو گیا, کسی اللہ والے سے تعلق. یہ تین چیزیں اس آیت میں بیان کی, اور جگہوں پر بھی ہیں, اور کئی جگہوں پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے تقدیم و تاخیر کے ساتھ, کئی جگہوں پر آیا ہے. یہ تین کام صحابہ نے کیے, اور یہی کام اگر ہم کر لیں تو ہم سچے امتی بن جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچے پکے امتی ہم بن جائیں گے. سید بھائی، تو آپ نا جو الحمدللہ یہاں بھی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، آپ اپنا حصہ ڈالیے، بیٹھیے، جڑیے، ان کے ساتھ جڑیے. یہ بڑی برکت کی چیز ہے، بہت برکت کی چیز ہے. میں نے تو آپ کو مثال بھی دے دی کہ بس نجات ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ کام ہم کر لیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی لمبے چوڑی کوئی فہرست نہیں ہے، تین کام ہیں صرف. یہ سب ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، بس میں ہے. جہاں تک ہو سکے ہم ان کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.